صلی علی رسول الکریم. فیروز یزدانی جو تدنا تقن ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ جس کی تیسری مجلس میں سے پڑھا جا رہا ہے. یہ مجلس جمعہ کی صبح 8 شوال 545 ہجری میں آپ کی مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی. جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت کی عادت مبارکہ ہفتے میں 3 بار سنانے کی تھی. دو آپ کے مدرسہ معمورہ میں، ایک آپ کی خانقاہ میں، مقصود ایک ہی تھا، وہ مدرسے کی مجلس یا خانقاہ کی، مقصود ایک ہی تھا، دل کی اصلاح. تو ہمارا مقصود بھی یہی ہے اس مجلس سے کہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے ہوں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ پاک کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے ہوں، اور اللہ پاک کی ہر نافرمانی سے وہ روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے کہ اس قدر تاثیر اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، انشاءاللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح ہوگی، اس کے اثرات ہمارے دلوں میں پڑیں گے. گزشتہ اتوار کو بڑی تفصیل سے جو بات ہوئی حضرت کے چند جملوں پر ہی، کہ دنیا کی خوش عیشی کا طالب مت بن کے تیرے ہاتھ میں آئے گی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عیش تو بس آخرت کا عیش ہے. اس لیے آگے پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنی آرزو کو کوتاہ کر، کہ دنیا میں زہد حاصل ہو جائے گا، کیونکہ سارا زہد آرزو کو کم کر لینا ہی ہے. یہاں تک ہم نے پچھلی اتوار کو پڑھا تھا اور اس پر بڑی تفصیلی بات ہو چکی. اب اس کے بعد، یعنی جب عیش کی بات آئی، بڑی تفصیل سے بات ہو گئی، پھر آرزوؤں کو کم کرنا جس سے زہد حاصل ہو جائے گا، کیونکہ زہد آرزو کو کم کر لینا ہی ہے فرمایا. اس کے بعد اس کے متصل بات فرما رہے ہیں کہ برے ہم نشینوں کو چھوڑ، اپنے اور ان کے درمیان محبت کے علاقے کو توڑ، اپنے اور نیکوکاروں کے درمیان اس تعلق کو جوڑ. حضرت کا کلام مختصر لیکن مدلل، اللہ والے بات مختصر فرماتے لیکن بڑے مضامین اس میں چھپے ہوئے تھے، جیسے خوشی عیشی کی بات پچھلے دفعہ چلی. اب یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اندر کیسے آئیں؟ اب اس کا سبب کیا اختیار کریں، یا ان صفات کو حاصل کرنا تو رکاوٹیں کیا ہیں؟ اب اس کا تذکرہ دیں کہ برے ہمشینوں کو چھوڑو اور اپنے اور ان کے درمیان محبت کے علاقہ کو، یعنی تعلق کو توڑو، اور اپنے اور نیکوکاروں کے درمیان اس تعلق کو جوڑو. یہ بر کی بات بتا رہے ہیں، یہ عمومی طور پر آج کی فضاؤں کے اندر ہم سب اکثر کے اعتبار سے یہ اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ جی سستی ہو رہی ہے، یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے میں اور سنتوں کو اپنانے میں اور اعمال کو کرنے میں اکثر کیا کہتے ہیں، جی سستی ہو رہی ہے، جی ہمت نہیں پڑتی. جی تو ہمارا بھی چاہتا ہے، کیسے کریں؟ یہ دن رات کے قصے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو ساتھی آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اسی کے لیے آتے ہیں اکثر، اور بھی آ جاتے لیکن اکثر اسی کے لیے آتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دینداری آئے، اتباع سنت آئے، اتباع شریعت آئے، فکر آخر پیدا ہو، لیکن فضاؤں سے مغلوب ہیں، جو فضائیں چل رہی ہیں ان سے متاثر ہیں، تو یہی کہتے کیا کریں، کیسے کریں، کیسے یہ بات تمہارے اندر میں پیدا ہو، اس کا علاج اس میں. یہ ارشادات کن کی ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے. یہ ارشادات آج سے 1000 سال پہلے کے ہیں، آج بھی نافع ہیں، آج بھی ضرورت ہے. یعنی حضرت تو اس وقت جو مجمع آپ کے سامنے تھا اس سے مخاطب ہے، اور مخاطب اس لیے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت کو ایک بیدار دل دیا تھا جو اس وقت کے حالات کو دیکھ کے کڑتا تھا، وہ کہ ہمارے زمانے سے وہ زمانہ اچھا تھا لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری 500 سال کی تقریباً ہو چکی تھی، تو فرق آ گیا تھا. یعنی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک تھی اس پر مسلمان اس طرح نہیں تھے، تو آپ کا دل کڑتا تھا، اس کڑن پر یہ نصائح پھر جو آپ کے پاس آئے اس تعلق کو جوڑنے کے لیے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنی باطنی اصلاح کے لیے ان کو نصیحت اشاعت مار رہے ہیں، اس کے اندر اب اگلی بات یہ آ گئی. جن اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر صفات آئیں اور قوت آئے اور ہمت آئے، یعنی شریعت مطہرہ کو اپنانے کی، اللہ کی منشا کو پہچان کر اللہ کی منشا پر چلنے کی، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارے برے ہم نشین ہیں، جو ہمارا ماحول ہے غیر محسوس اثرات کرتے ہیں. اور یہ بات ایسی پکی چھکی ہے کہ ہر ایک جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. اکثر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں بری سوسائٹی میں نہ بیٹھنا، کیوں عام ہے نا، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں بری سوسائٹی میں نہ بیٹھنا، کیوں اثر لے لے. انسان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس فضا میں رہے گا، جس ماحول میں رہے گا، اس کی یقینیت ساتھ لے لے گا. الا ماشاءاللہ، اگر اس کے دل کے اندر ایسی اس کو قوت مدافعت حاصل ہو گئی ہے، لیکن یہ شاد ہے، اللہ کے بندے ایسے ہیں، اللہ کے فضل سے دنیا خالی نہیں ہے، نہ خالی رہے گی، تو نہیں اثر لیتے. لیکن اکثر چونکہ اندر میں وہ استعداد ہے نہیں ہے، متاثر ہو جاتے. یعنی جی چاہ رہا ہوتا ہے سنت طریقوں کو اپنانے کو، لیکن سزائیں اجازت نہیں دے رہی، فضاؤں سے مغلوب ہو کے شرماتے جھیمتے. کبھی کسی محفل کے اندر جا کے اس محفل کے ایتیکیٹس کا لحاظ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں سنت کو کیسے اپنائیں، اندر ہمت نہیں ہو رہی، وہ فضا غالب آ گئی. لیکن انہی فضاؤں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے اپنے اندر میں وہ قوت حاصل کر لی، وہ استعداد حاصل کر لی، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف ایک ہی کی پرواہ ہوتی ہے، کس کی؟ اللہ کی. وہ اللہ سے ایسے متاثر ہوتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ایسے سنوئے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہر ماحول کے اندر بھی اتباع سنت کا اختیار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جو واقعات نہیں ہے، کم ہے لیکن ہے. یہ میں پرانے زمانے کی بات نہیں کہہ رہا، ابھی موجود ہے. ایک کتاب تو وہ تھی نا، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ نورانی اور روحانی وہ ایمانی وہ ایقانی وہ احسانی تاثیر اس اعلیٰ درجے کی حاصل کی تھی کہ ان کے تو نظر کسی اور پر جاتے ہی نہیں تھے. جیسے ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک دعوت پر مدعو تھے کسی بڑے رؤسا، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو ہے اچھی اونچی جگہ جہاں پر مادیت کا خوب غلبہ تھا، تو اس دعوت کے اندر جو ہے جو امیر تھے ان سے نوالہ گر گیا، کبھی ہو جاتا نا کھانا کھاتے کھاتے. اب جب نوالا گرا اور چونکہ تربیت یافتہ تھے اور جانتے تھے کہ نوالے کو اٹھا کے کھا لینا مستقل سنت ہے, آداب ہے, اللہ کی رزق کی قدر, کہ اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کو ضیاع نہ ہو, صاف کر کے کھا لیا جائے. اب یہ بات ان ساتھیوں کو سب کو پتا تھی جو موجود تھے, اور اس لیے کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا, وہی فضا کی وجہ سے کہ یہاں جب بیٹھے ہوئے ہیں شاہی مہمان ہیں, یہاں کے ایٹی کیس آج کی اصطلاح میں کیس کے خلاف, یہ اور طرح کے لوگ ہیں, یعنی اپنے محلے تو ٹھیک ہے, یہ ان کو پتا تھا کہ یہ رہ نہیں سکیں گے, اٹھا کے کھا لیں گے, لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کچھ اور قسم کی ہیں, یہ پتہ نہیں کیا محسوس کرے, تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے کونی مار دی. کونی مارنا کیا, ایک اشارہ ہے, یعنی زبان سے تو نہیں کہا لیکن اشارہ تن اکنائے ہے نا, ایسے کونی مارنا, کیونکہ پتا تھا یہ رہیں گے نہیں, اشارہ یہ کیا کہ یہ یہاں یہ لوگ کیا کہ ایسا بھوکا ہے, ٹھیک ہے, اتنا بھوکا ہے, نادیدہ ہے, یعنی اس قسم کے احتمالات پر جب کہا, لیکن ان کے دل میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی ایسی محبت گڑی ہوئی تھی کہ فوراً کہا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دو. جن کو بڑے لوگ سمجھ رہے ہیں بڑے نہیں احمق ہیں, ان کی حد یہ ہے اندر میں, وہ قوت مغلوب نہیں ہوتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو وہ درجہ تھا, آپ بھی اللہ کے بندے ایسے آپ کو اکا دکا ضرور مل جائیں گے, اگر تو اندر میں قوت مدافعت حاصل ہو گئی یہ فضا پر غالب آ جاتا, ورنہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی محافل سے ایسے عزت کو فرما رہے ہیں کہ برے ہم نشین کو چھوڑ, کہ برائی کے جذبات اندر میں خام خواہ ابھرنے لگتے ہیں. یہ عجیب بات ہے, یہ سینوں سے سینوں میں سرایت کرتے ہیں, یعنی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے, الا ماشاءاللہ میں نے پہلے عرض کر دیا عمومی طور پر ہو جاتا ہے, تو یہ رکاوٹ بنتا ہے ہمارے لیے دین پر چلنے پر, سنت کو اختیار کرنے پر, شریعت کو اپنانے پر. تو اس کا علاج کیا ہے, اس تعلق کو کیا کہتے ہیں, اپنے ان کے درمیان محبت کے علاقے کو تو, یعنی اور جو علاقہ ہے تعلق ہے, علاقے سے مراد یہاں پر یہ تعلق ہے, یعنی اگر کچھ سے معاملہ ہے کاروبار ہے تو کر لو, رشتہ داری ہے تو اس کے حقوق ادا کر دو, جیسے کافر والدین بھی ہوں تو ان کی خدمت بھی ضروری ہے, ضروری ہے محبت کے تعلق کو چھوڑ. پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کا ایک حق ہے وہ دو, افسر ہے تو افسر کا ایک اس کی جو ہے آپ کے اوپر جو اتباع ہے, یعنی اس جو آپ کا کام کیا اس کے اندر کرو, یعنی اس طریقے سے جو بھی ہے. یا چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ریزائن دے دو اور چھوڑ کے چلے جاؤ, یا پڑوسی ہے تو اور کہیں چلے جاؤ, یہ نہیں ہے. اس لیے اس کی تفصیل صاف ہی بتا دی ہے کہ ان کے اور اپنے درمیان کیا محبت کے تعلق کو چھوڑ, ان سے محبت نہ کرو, یعنی اگر ان سے محبت کرو گے تو وہ برائی کے جذبات تمہارے اندر میں آ کے رہیں گے, اور اگر اس کی برائی سے نفرت ہے اور اس برائی کی وجہ سے اس سے محبت کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت جاگزین ہو جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں انہی سے محبت ہو، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے انہی سے محبت ہو، اور جو دشمنی کرنے والے ہوں اور جو بغاوت کرنے والے ہوں ان سے محبت رکھنا، یہ کیسی بات؟ محبوب کے دشمنوں سے محبت رکھنا قاعدہ محبت سے خلاف ہے۔ پھر میں نے عرض کر دیا کہ جو کاروباری معاملات ہیں اور جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، یہاں یہ فرما رہے یہ نہ، کیوں کہ جب ان سے محبت کریں گے ان کے طور طریقوں کی محبت دل میں گھس آئے گی جو آج ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خون کے پیاسے جو ہر وقت اس کوشش میں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایسی چالیں چل رہے ہیں، ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں اور صدیوں سے کر رہے ہیں، پتہ بھی ہمیں، پھر ہم ان کی ادائیں محبوب، ہمیں ان کے طریقے محبوب، ان کا طرز محبوب، ہمیں یہ اسی صحبت کے اثرات ہے کہ وہ محبت کے ساتھ صحبت ہے، ان سے مرعوب ہیں۔ تو یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے، اگر زہد کو حاصل کرنا ہے اور آخرت کے عیش کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ برے ہم نشینوں کو چھوڑ دو، یعنی چھوڑ دو کیا ہے، ان کے اور اپنے درمیان میں جو محبت کا تعلق ہے اس کو، انسانی ہمدردی ہو لیکن جو محبت اسلام کی وجہ سے ہے اس کا درجہ اور ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ایک نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس کے بجائے کیا کر، اپنے اور نیکوکاروں کے درمیان اس تعلق میں محبت کے تعلق، صحبت سالے طرح سالے کنند، فارسی کا ایک مقولہ ہے صحبت تالے طرح تالے کنند، نیکوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، بچ نہیں سکے گا ان کے اثرات۔ لیکن جو میں نے بات آپ کو کہی ہے جو مستثنیات ہیں یعنی ایکسیپشن میں سے ہے، وہ ہے جس کے اندر وہ قوت ایمانی ایسی مضبوط ہے کہ اس فضا میں جا کے ان پر غالب آئے گا، مغلوب نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں استعداد، ہم نے اس کو حاصل ہی نہیں کیا، اس لیے ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ اس لیے ادھر سے بچیں اور اس کی بجائے کیا کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، صحبت کے فرائض وہ صفات آئیں گی، وہ نیک جذبات دلوں سے دلوں میں سرایت کریں گی، وہ نیکی کی قوت جو ہے وہ دلوں سے دلوں میں سرایت کرے گی، اندر میں ہمت آئے گی، اندر میں ایک شوق پیدا ہوگا، اندر میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، اندر میں ایک ولولہ پیدا ہوگا، یہ نیک صحبت کا اثر ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، یعنی اللہ والوں کی صحبت سے چونکہ اللہ کی محبت انہوں نے حاصل کر رکھی اور نفس کو انہوں نے کمزور کر رکھا اور نفسانیت کو مغلوب کر رکھا، ایک محنت، اور انہوں نے اہل اللہ کی صحبت حاصل کی اور تربیت حاصل کی، یعنی اس تربیت سے ان کے دلوں کے اندر ایسی استعداد آ گئی کہ اب اللہ کی عطاف ان کو مرغوب ہو گئی، بلکہ ان کی طبعی عادت بن گئی، اور اللہ کی نافرمانی ایسی مبغوض ہوگی اس کے قریب نہیں پھٹکتے، یا اگر کبھی ہوتی ہے تو جب تک وہ یعنی بشریت کے تقاضے سے کبھی مغلوب ہو کے کچھ غلطی کر بھی بیٹھتی ہیں تو جب تک وہ توبہ کر کے اس کو صاف نہ کرا لے ان کو چین نہیں آتا، یعنی پھر صاف ہو جاتی۔ تو ان کی صحبت میں پھر یہ برکت ہوگی کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ قوت ابھرے گی، وہ جذبات ہمارے اندر بھی ابھریں گے اور غیر محسوس طریقے سے دلوں سے دلوں کے اندر سے، یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، اور اللہ والوں کا صدیوں سے آزمایا ہوا تجربہ ہے۔ کہ جب اس محبت کے تعلق کو اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت آئے، یہ ہے، اور اللہ والوں کے پاس جائیں اس لیے کہ نہ دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، دنیا کے مسئلے شاید حل ہو جائیں، اللہ کی محبت نہیں ملے گی، یہ بات ہے. آج تلاش اس لیے کرتے ہیں، اکثر چھو کر دیں اور ہمارا کام بن جائے، پھر وہ بات نہیں ہوگی. اللہ والوں کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہنے سے ہمارے دل کے اندر کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ ملے جو ان کے سینوں کے اندر ہے، یعنی اللہ کی محبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع پر ڈال دے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھولے ہم نشینوں کو چھوڑ، اپنے ان کے درمیان محبت کا علاقہ توڑ، اور اپنے اور نیکوکاروں کے درمیان اس تعلق کو جوڑ. آپ اس کی مزید آگے وضاحت فرماتے ہیں، اگر قریبی رشتہ دار بھی من جملہ بدکار ہم نشینوں کے ہو تو اس سے بھی الگ ہو جائے. پھر بات وہی آئے گی جو پہلے بتا دی، ان محبت کا تعلق نہ ہو. جو رشتہ داری کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، یعنی اس کے جو حقوق ہے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ ادا کر، محبت کا تعلق نہیں تو اس سے بھی دور ہو جائے. اور دور والے سے دوستانہ کر، بشرطے کہ وہ اچھا ہم نشین ہو، یعنی قریبی رشتہ دار نہیں ہے لیکن ہے دیندار، ہے استعداد، تو اس کے ساتھ جو محبت کا تعلق قائم کر کے جو اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے اور اپنے اندر میں جو یہ فساد آئے گا اور جو شر آئے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اوپر اپنا تعلق وہی جو ہے، اور تعلق یہ قائم کر کے صرف دور کا بھی ہے لیکن ہے وہ، بشرطے کے وہ اچھا مشین. آگے فرماتے ہیں جس سے تو دوستانہ کرے گا تیرے اور اس کے درمیان قرابت ہو جائے گی، یا قرابت کو قریب ہو جائے گی، قلبی تعلق قائم ہو جائے گا. بس دیکھ لیا کر کہ کس شخص سے دوستانہ کرتا ہے، آگے فرماتے ہیں بعض صلحاء سے پوچھا گیا کہ قرابت کیا ہے، تو میں دوستانہ صاحب چاہیے کسی، آگے دوسری جگہ پر کسی میں ایک جگہ فرماتے ہیں اسی تعلق سے کہ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، مشہور واقع ہے نا، نہیں مانا، مشہور واقع سب کو یاد ہے نا، اور طوفان جب آیا اور سیلاب ہے، عجیب واقعہ، یہ اس پر غور کرے گا. اب محبت کا تعلق تو ہے باپ ہونے کی حیثیت، یعنی شفقت پدری کا تعلق ہے. اگر نوح علیہ السلام نے محنت کی دوسروں کو مسلمان کرنے کی تو بیٹے پر نہ کی ہوگی، لیکن بدنصیب بنا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، لیکن آپ نے مستقل مزاج سے محنت کی اس وقت بھی جبکہ فیصلہ ہو گیا، یعنی اب علیحدہ کر دیا گیا، جو کشتی بنائی گئی، اب جو تعلق والے ہیں، جو اطاعت والے ہیں، ان سب کو کشتی پر سوار کرا دیا گیا اور باقیوں کے لیے فیصلہ ہو گیا، تو شفقت پدری نے جوش مارا تو بیٹے سے کیا کہا، آ جا بھائی بچ جا، یعنی ابھی بھی موقع ہے، یعنی اب اس وقت بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ارکب معنا، آ جا سوار ہو جا. یہ ابھی ہمارے پاس آ جا بچ جائے گا، لیکن اس کے نصیب میں نہیں. کیا کہتا ہے، پہاڑی پر چڑھ دو، اس کے وہم و گمان میں بات نہیں تھی کتنا بڑا عذاب آنے والا ہے کہ پہاڑوں تک پہنچ جائے گا. چھوٹا سا ہی ہوگا, ایک چھت ہو جائے گا, ہو جائے گا تو ہو جائے گا, وہ پہاڑ تو بہت بڑا ہے, میں تو وہ چڑھ جاؤں گا. آج نہیں بچ سکے گا کچھ سوائے اس کے جو. یہ بات تو ہو گئی. اب جب اس نے اس سے بھی بالکل انکار کر دیا تو پھر شفقت پدری نے پھر جوش مارا, اللہ سے کیا کیا, التجا کر لی. کیا التجا کر لی کہ یہ میری اہل میں سے ہے, اس کو تو بچا لے, یہ تو میرا ہے, بیٹا ہے میرا, جگر گوشہ ہے, محبت سے پدری نے جوش مارا اور اللہ سے کہا کہ اس کو بچا لے. کیوں؟ کہ میرے اہل میں سے ہے, میرے اہل میں سے ہے بھی اہل میں سے. ڈانٹ پڑ گئی, ڈانٹ پڑ گئی. کیا فرمایا گیا؟ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کے امر سالے نہیں ہیں. تو ہم فرماتے ہیں دوسری موقع پر کہ اس بدعملی کی وجہ سے, اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس کو اہل سے خارج کر دیا. فرماتے ہیں بھی اہل والے قرابت والے تو وہی ہیں جو دینی گھر ہیں, اس لیے یہاں فرما رہے ہیں اگر تیرا قریبی رشتہ دار بھی من جملہ بدکار ہم نشینوں کے ہو تو اس سے بھی الگ ہو جا, اور دور والے سے دوستانہ کر بشرطے کو اچھا ہم نشین ہو. کیوں؟ کہ جس سے تو دوستانہ کرے گا تیرے اس کے درمیان قرابت ہو جائے گی. بس دیکھ لیا کر کہ کس شخص سے دوستانہ کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ بات سمجھا دے, آج ہم بھی اپنے ارد گرد میں نظر رکھیں, یعنی ایسی صحبت اختیار کریں, ایسی دوستیاں رکھیں. آج تو دوستی کی بنیاد ہماری کیا ہے؟ کسی نے ایک شعر کسی زمانے میں پڑھا تھا کہ اب تو دوستی بھی فقط مصلحت کا نام. نہیں کیا شعر کچھ اور نکلتے, بے لوس دوستی کے زمانے گزر گئے. اب تو تعلق کسی کے ساتھ ہوتا ہے غرض, اپنی غرض وابستہ ہو تو غرض نہیں تو ختم. غرض یہ ہونی چاہیے دوستی سے, تعلق سے غرض یہ ہونی چاہیے کہ اس سے مجھے روحانی فائدہ پہنچے, دینی تقویت ملے, جو میرے دین کے لیے رکاوٹ بنے اور میری دینداری کے اندر رکاوٹ بنے, مجھے اللہ کی نافرمانی کو راغب کرے اور مجھ میں ہمت نہیں ہے اس پر حاوی ہونے کی, اس کو میں لے آؤں تو پھر بہتر ایک طرف ہو جائے. اگر تو یہ قوت ہے کہ اس کو لا سکتے پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ کیا خود ایک طرف ہو جائے, سزاؤں کے اثرات ہوتے. تو اچھی صحبت اختیار کرنا, صالحین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. آگے ایک نیا مضمون شروع فرما دیا. فرماتے ہیں جو تیرے حصے میں لکھ دیا گیا اس کی طلب بھی چھوڑ, اور جو نہیں لکھا گیا اس کی بھی طلب چھوڑ, اس لیے کہ جو مقدر ہو چکا ہے اس کی طلب محض مشقت ہے, اور جو مقدر نہیں اس کی طلب عذاب اور رسوائی ہے. یہ ایک اور عجیب مضمون ہے. تقدیر پر راضی رہنا سکھا رہے ہیں. اللہ علیہ عزت نے جو ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کی طلب بھی چھوڑ, مل کے رہے گا وہ تو آ کے رہے گا, کوئی روک نہیں سکتا, دنیا کو کوئی طاقت اس کو روک نہیں کر سکتی، اس کو کم نہیں کر سکتی، اس کی طلب میں کیا لگنا، یہ نہیں کہ کوشش نہیں کرنی، کوشش تو وہ تو کرنی ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی طلب میں اتنا منہمک ہو جانا کہ دینی قربان ہو جائے، شریعت مطہرہ کی حدود سے تجاوز کرنے لگ جائے، جو آج عام طور پر ہو رہا ہے، یہ کمانا تو فرض ہے نا، کمانے کے فرض کو ادا کرنے کے دوسرے فرائض سارے طرح کو ہو رہے، ایک حد تک ہے نا. تو سمجھا یہ رہے ہیں کہ جب وہ ملنا ہی ہے، یعنی جو لقمہ ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے اس کو ہم نے کھانا ہی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کل ہی ہمارے ایک ساتھی اہم وقت پر ملنے آ گئے، کھانے کا وقت تھا، کوئی اہتمام بھی ان کے لیے نہیں کیا گیا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں گھر جا کے کھانا کھانا ہے. ایک چیز منگوائی تھی، وہ اس وقت کو لے کر اس وقت پہنچے جس وقت گھر میں کھانا کھانے کا بالکل وقت تھا، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو دوں اور میں جا کے اپنا کھانا کھاؤں. خیر ہمارے بچی نے کوئی خاص چیزیں بنائی تھی، اس نے کہا کہ ان کو بٹھا دو، وہ جلدی میں ہے کہ جا کے میں کھانا کھاؤں، پھر میں نے ایک اور جگہ جانا ہے، اور ہم نے کہا کہ بھی آپ کھا لو. میں کہ دیکھ لو، نہ ہمارے گھر والوں کو پہلے خیال تھا کہ ان کے لیے یہ بنایا ہے، نہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں کھائیں گے، لیکن اللہ نے ان کے قسمت میں چونکہ لکھ دیا تھا پہلے ہی سے، یہ دیکھ لیں کہ بن گئی، بن چکا ان کے. یہ تو نہیں کہ وہ آئے ہیں پھر بازار سے چیز لائی گئی پھر بنائی گئی، یعنی اللہ پاک کی شان رضاکیت پر کبھی غور کریں. کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس لقمے کو لیتے وقت سوچیں کہ اس کے اجزاء کہاں کہاں سے چلے ہوں گے، کہاں اگے ہوں گے، کن ہاتھوں سے گزرے ہوں گے. اور بالکل محفوظ رکھا جاتا ہے اور کھانا پڑتا ہے. بازی جگہ جا کے کھانا پڑتا ہے، وہ بازے رزق کی قسم ایسی کو چل کے آ جاتا ہے. کیونکہ بہت سے واقعات ایسے نہیں ہوتے کہ آدمی کی جہاں میں گمار بھی نہیں ہوتا. تو طلب کے بغیر بھی چونکہ اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے کھانا. شیخ حدیث صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، سنا ہوگا پہلے بھی، اسی زمن میں آ گیا ہے کہ ایک استاد درس کے دوران میں اپنے طلباؤں کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ رہ نہیں سکتا، جو مقصود اس کے لیے لکھ دیا رزق کا، اس نے کھانا ہے، کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، کھانا پڑے گا. ایک طالب علم کا ذہن اس سے الٹ گیا کہ دن میں نہیں مان سکتا، ایک چیز میں کھانا نہیں چاہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون مجھے کھلائے گی، یہ بات میں نہیں مانتا. وہ سمجھانے کی کوشش کرے، بازی ہوتا ہے نا کسی کا، تو کبھی نفس غالب آ جاتا ہے رج دن پر کہ میں نے آج فیصلہ کر لیا، میں دیکھتا ہوں کون مجھے کھلاتا ہے. گھر آ کے ماں سے کہہ لیا کہ استاد یہ کہہ رہے ہیں، میں نے آج فیصلہ کر لیا کہ میں نے کھانا، میں دیکھتا ہوں کیسے کو کھلاتا ہے. تو ماں بھی اس کو کہہ رہی تھی بیٹا، اور بیٹا ضد میں آ گیا، آج میں دیکھتا ہوں کون کھلاتا ہے، میں نے نہیں کھانا. مفہوم عرض کر رہا ہوں اس واقعے کا. اب وہ گھر میں بیٹھا ہے، اور ماں بیچاری کی، ماں کی شفقت عجیب ہوتی ہے نا، وہ بار بار اصرار کر رہی ہو، بالکل نہیں، یعنی اتنا زچ ہو گیا اس اصرار سے، اس نے گھر سے نکل گیا کہ میں گھر ہوں گا تو مجبور کریں گے، میں گھر سے باہر ہی نکل جاتا ہوں، تاکہ مجبور تو نہیں کریں گے مجھے نا، جا کے کہیں جانا قبرستان میں بیٹھ کے جا کے، میں نے گھر ہی جانا، دیکھ تو کون کھلاتا ہے. اب ماں کا دل تڑپے، ہمیں قدر نہیں ہے ماں کا دل، اللہ نے کیسا بنایا ہے. اب بیٹا بھوکا ہو है? माँ को चैन आ जाए और पता भी माँ को बन बेटे का कि जिद्दी है, माँ को पता होता है कि जिद में अड़ गया, इसने माननी तो है नहीं। उसने भी हीला किया, उसने तला बनाया बड़ा, उसमें खुशबुएं लगा के हैं, और वो बेटे के दोस्त को बुलाया कि देख मेरा बेटा जिद में आया हुआ है, इसको जितना सार करेंगे जिद में खाएगा नहीं। पहले पता करा कहां पता के, वो पता चला कि वो कब्रिस्तान में बैठा है। उन्होंने कहा ऐसा कर उसके थोड़े से फासले पर, उसको कहना नहीं पर रख यार, लाभ हाला रात को भूख लगेगी तो करीब मिल तो जाएगा ना। अब जिद में आया हुआ, जब भूख सताएगी है तो खा लेगा, तो कहते उससे करीब कहीं थोड़े से फासले पर थे। ये गया और जाके उसने जो है एक जगह रख दिया। अब वहां से उसकी आई खुशबुएं, जिसको खुशबुएं आई तो शाम का वक्त था है, इसने कह लो मुझे खिलाने की तदबीर हो रही है, उन्हें दौड़ लगा दी कि मैं इसके करीब ही न हूं। वो अल्लाह की शान, इसने दौड़ जो लगाई तो वहां कुछ चोर आ रहे थे। शाम का वक्त है, उन्होंने देखा कि खुशबू आ रही है खाने की, एक बंदा दौड़ रहा है। उनके दिल में क्या बात आई कि ये इसको पता चल गया कि हम चोर हैं, इसने इस खाने में जहर मिला के यहां रख दिया और खुद दौड़ रहा है ताकि हम खाएं और पकड़ो इसको। वो उसके पीछे भागे, उसको पकड़ के लाए, अगर खाए इसको कहते मैंने नहीं खाना, उसको यकीन हो गया कि वाकई जहर है। उसको मारे खाओ, कहते मैंने नहीं खाना, उनको पकड़ो खिलाओ इसके, उसका मुंह खोले खोले ना, खैर मार मार के मुंह खुलवाया है और उसके मुंह में ठोंसा है, उसको निगल, कहते नहीं निगल किया, खूब मार पड़ी, खूब मार पड़ी, फिर मजबूर हो गया, मार से निगल लिया, उनको दूसरा डालो तो मार खा खा के खाना पड़ा, फिर वहां से पड़ा। यकीन आ गया ना है? कि बात उस्ताद ने सही कही थी कि जो नसीब का है उसको खाए बगैर रह नहीं सकता, और घर आके माँ को कहा कि यकीन आ गया है कि खाना पड़ेगा, कि साथ मार के साथ खाना पड़ेगा। हमारे मौलाना सईद खान साहब तरफ फरमाया करते थे, रिज़्क का मसला जितना आसान समझ में आना मुश्किल है, आसान इतना है कि जो जिसके नसीब में लिख दिया है वो उसको मिलकर रहेगा चाहे या ना चाहे। लेकिन समझ में आना मुश्किल है, क्यों है समझ में आना जाता है, कितने झगड़े क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल कारोबारी हैं, आजकल एमबीए में क्या सिखा रहे हैं, क्यों बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिखाया जाता है, कि दूसरे के पास ना जाए हमारे पास ही आ जाए, दूसरों कारोबार को फेल करना है अपने कारोबार को, तरीके बताते हैं बताते हैं, किस लिए यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। इस्लामिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि ग्राहक आया, चीज पसंद की, सौदा तय हो गया, बिल्कुल तय हो गया सारा, उसके बाद कहा कि भाई मेरी एक बात मान ले, कि वो मेरा सामने दुकानदार जो है ना बिल्कुल यही चीज इसी मायार की और इसी भाव पर उससे जाके ले ले, तेरे पास है तो दे दे, तो मैं जो कह रहा हूं और पूरे यकीन से कह रहा हूं कि चीज भी ही जो देखी पसंद किया, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कोई क्वालिटी और यही रेट है उससे ले ले, ताज्जुब हो रहा है कि तू दे दे मुझे, मुझे वहां भी भेज रहे हैं, वो ये इशार कर रहे हैं, कह रहे भाई आज सुबह से अल्लाह ने मुझ पर खासा फर्ज फरमा दिया है, मेरी अच्छी सेल हो गई है, उस बेचारे की नहीं हुई तो उससे ले ले, ये हमें ये सिखाया गया। तो यहां पर यह है ना उसकी इसके ताल्लुक से यह समझा रही, ये है कि जाकर दिल बना हुआ होगा और दिल के अंदर का वो सादक जज्बा जो है, दिल के अंदर शफाफत है, जो लताफत है उसके अंदर वो यकीन की कैफियत है, ये फिर नजायज तरीके अख्तियार करेगा जी, ये फिर ऐसे हिले बहाने करेगा जो आज के रवाज में सारे चल रहे हैं, क्यों यकीन है। इसलिए उसको समझा रहे हैं अपने मुतअल्लिकीन को कि जो तेरे हिस्से में लिख दिया गया उसकी तलब भी छोड़ दे, क्योंकि मिलकर रहेगा।
جو نہیں لکھا گیا اس کی بھی چھوڑ کو کوئی ملنا ہی نہیں، جو لکھا نہیں گیا وہ ملنا ہی نہیں ہے، دوڑ دھوپ کرے گا ملنا ہی نہیں ہے، جو مقدر میں ہو چکا ہے اس کی طلب بہت مشقت ہے کہ مل کے رہنا پھر مشقت اٹھا رہا ہے. اب بعض کا بلا طلب بلا مشقت ہی حاصل ہو جاتی چیز جو نصیب میں ہو نہیں ہوتا ہے. اور جو مقدر میں نہیں ہے اس کی طلب تو عذاب ہے، رسوائی ہے، خام خواہ لگا کے پیچھے ملنی نہیں، مشقت میں لگا فضول محنت اٹھائی اور پھر حق تعالیٰ کو ناراض بھی کیا کہ اس کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے طریقے غلط اختیار کر لیے، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو اور پھر ملنی کرنی. پھر کہتے ہیں میں نے تو بہت زور لگایا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا ہے، کیا کچھ کرتے ہیں طریقے اس کے لیے. اسی لیے فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ بھی بندے پر اللہ کا عذاب ہے کہ جو چیز قسمت میں نہیں اس کا طالب ہو. کتنی بڑی بات ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بندے پر اللہ کا عذاب ہے کہ جو چیز قسمت میں نہیں اس کا طالب ہو، اس کے پیچھے لگا ہوا غلط طریقہ اختیار کر رہا ہو، مل کے پھر بھی دری اور کیا ذہنی پریشانی حاصل نہیں ہوتی، صحیح ہو رہا نا. یہ اللہ ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما دے اور تفویض کی نعمت عطا فرما دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے رہنا، یعنی اللہ پاک کے سپرد کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ لیا اس پر راضی رہنا، جو اس پر راضی ہے اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، اس کو ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی، مزے میں رہے گا. جو حال اس پر آ جائے گا اس حال کے اندر، چونکہ اس کا دل اللہ سے راضی ہے اور یہ سمجھتا ہے، اس کے اندر کی یقین کی کیفیت ہے دل میں وجدانی طور پر ایسی پختہ ہو جاتی ہے کہ فاعل حقیقی متصرف حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے، جو حال آ رہا ہے اس کو کوئی اور لانے والا نہیں ہے سوائے کس کے، اللہ کے، تو اس کی توجہ اللہ سے ہٹتی رہی ہے، اس لیے کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی. اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ میرے لیے ایسی مسئلے تھے ایسی بنا سکے، اس کا دل پریشان. تو فضول مشقت بھی اٹھاتا، یعنی غلط طریقے بھی اختیار نہیں کرتا اور پیچھے بھی نہیں پڑتا، یعنی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اسباب اس کو میسر ہیں جائز ان کو اختیار کرتا ہے، ہلکی پھلکی کوشش کرتا ہے، زیادہ مشقت میں پڑتا نہیں ہے، اور اسی وقت آپ کا جو مل گیا مزے میں. اور اللہ نے اگر زیادہ بھی اس کو عطا فرمانا ہے تو اس میں بھی پریشان نہیں، کیونکہ یہ اپنی قسمت پر راضی ہے، اس قسمت پر راضی رہنے میں اس کو کسی قسم کی پریشانی پھر نہیں. جیسے کہ بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ پہلے بھی عرض کیا، ان اللہ والوں کے واقعات بار بار پڑھنے اور سننے کے کہنے سننے کے اس لیے ہیں کہ ہمارے دل کو بھی اللہ کرے یہ بات نصیب ہو جائے کہ ان کے بحری جہاز چلا کرتے تھے، تجارت کے اس زمانے میں بڑے بڑے جہاز چلا کرتے تھے، ہم بات کا سمجھتے کہ اللہ والے بالکل غریب فقیر دنیاوی اعتبار سے ان کا کچھ نہیں ہوتا، یہ بات نہیں ہے، یہ تو مقدر کی تقسیم ہے اس کی. امیر آدمی بھی اور بادشاہ بھی اور بڑے بڑے مال والے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، یہ بتانا چاہیے. یعنی ہمیں شریعت مطہرہ کو اپنانے کے لیے امیر سے غریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا غریب کو امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا بادشاہ کو محکوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا محکوم کو حاکم بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس حال کے اندر ہے اس کے اندر وہ اس والے احکام کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے تجارتی جہاز چلتے تھے، اس زمانے بحری جہاز چلتے تھے، تو خبر آ گئی، خبر بھی اس زمانے میں آسان تھوڑی کہ موبائل سے فوراً ابھی مل گئے ہیں پیغام ہے، تو خبر آ گئی کہ آپ کا جہاز گیا, غرق ہو گیا. اب جہاز بھاری جہاز کتنا مال ہوگا اس میں, اس کی غرق آبی کی خبر. ابھی جہاز غرق ہوا ہے نا, یہ پرسوں کی بات ہے, کوریا کے اندر سے جو سیر کے لیے جا رہے تھے بچوں کو لے کر, ہیں چٹان سے ٹکرا کے الٹ گیا, سینکڑوں مر گئے بچے اس میں, یہ لاپتہ ہے ابھی تک پتہ ہی نہیں. تو جہاز کی غرقابی جو ہے یہ تو بڑا نقصان ہے نا. تو جب ان بزرگوں کو خبر ملی کہ آپ کا جہاز کیا ہو گیا ہے, غرق ہو گیا ہے, آپ نے بس ایسی آنکھ بند کر کے سر جھکایا, فرمایا الحمدللہ. جی بات ہمارے یہاں تو ہو جائے چھوٹا سا نقصان تو کیا ہوتا ہے, ڈپریشن اور خیر بات آئی گئی ہوگی, معمول کے مطابق اپنی زندگی گزر رہی ہے. پھر کچھ عرصے بعد خبر آ گئی کہ آپ کا جہاز غلط نہیں ہوا, وہ خبر جو آئی تھی وہ غلط تھی, آپ کا جہاز تو بہترین نفع کے ساتھ واپس آ رہا ہے. پھر آپ نے ایسے سر جھکایا, فرمایا الحمدللہ. اب کسی نے پوچھا کہ یہ الحمدللہ سمجھ میں آ گئی کیوں نہیں, یہ الحمدللہ سمجھ میں آ گئی کہ جہاز بہترین نفع کے ساتھ واپس آ گیا, لیکن اس وقت جو الحمدللہ آپ نے کہی تھی جہاز کے غرق ہونے کی خبر پر, وہ سمجھ میں نہیں آئی. تو فرمایا کہ الحمدللہ نہ جہاز کے غرق ہونے پر کہی اور نہ نفع پر کہی, وہ تو جب خبر آئی کہ جہاز غرق ہو گیا ہے تو میں نے اپنے دل میں جھانکا. جی میں نے اپنے دل میں, تو اللہ کا شکر ادا کیا اس نے کوئی اثر نہیں لیا, اللہ کی رضا پر یہ ہے. مقام شکر ہے کہ میرے دل نے صدمہ نہیں لیا, اثر نہیں لیا, کہ اللہ کا اگر فیصلہ ہے ایسا کوئی بات نہیں. اور اب جب یہ آ گئی خبر کہ وہ آ گیا ہے, میں اتنا فکر کیا پھر تو ٹولا دل کو, تو دل نے اب بھی اسے اثر لیا, یہ اللہ کی یاد میں ویسے لگا ہوا, اس کی رضا پر آ گیا. تو دل بن جائے, اصل چیز یہ ہے جب دل بن جاتا ہے نا, دل کے اندر ایسی قوی استعداد آ جاتی ہے, اللہ کے ساتھ ایسا ایک محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے, پھر محبوب کے ہاتھوں جو ملے, محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, ہر چیز میں مزہ ہے اگر دل میں مزہ ہو تو مزہ ہی مزہ ہے. پھر تکلیف بھی آتی ہے تو مزہ ہے اللہ والوں کے لیے, بیماری میں بھی مزہ ہے, تکالیف میں مزہ ہے, کیونکہ دل اس سے راضی ہے, سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نہیں کر سکتا, وہ نہیں بھاگتے کہ فلاں نے کر دیا جی, جی فلاں نے کر دیا جی, نہ نہ نہ, وہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کسی میری غلطی ہے اس کو مجھے مسلط کر دیا, یہ کون ہوتا تنگ کر دیا, کسی کی کیا مجال ہے تنگ کر دیا, یہ توحید خالص ہے. اگر کوئی اچھا برتاؤ کر رہا ہے تو ان کا دل وجدانی طور پر ان کو پورے یقین سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو مسخر کر دیا تمہارے لیے, کسی سے فائدہ پہنچ گیا ہے تو فائدہ پہنچانے والا یہ نہیں ہے, اللہ پہنچا رہا ہے, یہ کہنے کی بات اور ہے, یہ دل کے اندر سے نکلنے کی بات اور ہے. تو جس کا دل ایسا بن جاتا ہے اس کو پھر ہر حال کے اندر لطف ہے. وہ ایک شعر تین دفعہ پہلے بھی سنایا نا, ایک بزرگ کا ہے, لطف سجن دم بدم, کہہ رہے سجن گاہ گاہ, ای بھی سجن واہ واہ, وہ بھی سجن واہ واہ. لطف سجن, یا کسی نے کہا ہے کہ مہر سجن ہر دم بدم, ایک ہی بات ہے. اور کہہ رہے سجن گاہ گاہ, یعنی اللہ پاک کی طرف مہربانی ہو تو ہر سانس ہے, اس کے الطاف ہو تو ہر سانس ہے, اور قہر کی نظر کبھی کبھی ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کا پورا جائزہ لے تو خوشیوں کے اور عافیت کے لمحات کثیر ہوتے ہیں, اور یہ بیماری کے تکلیف کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی سجن واہ واہ, وہ بھی سجن واہ واہ. جب وہاں سے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں, ہر آم ہر گھڑی الطاف ہی الطاف ہے, اگر یہ گھڑی آ گئی تو بھائی ابھی واہ واہ. یہ کب کہیں بزرگوں نے کسی دعوت میں مدعو تھے اور گھر والے جو ہے میٹھے کی جگہ اتنی مقدار میں نمک ڈال بیٹھے, کہیں جی کیا آلو میٹھے کی جگہ کیا ڈال بیٹھے, اب چینی کی جگہ نمک. کبھی کبھی ہوتے ہیں نا مشابہت, آج کل نمک بھی, نمک بھی ویسے چینی بھی ویسے. ہمارے ہو گیا کل, ہمارے پینٹ ہوتا تمہاری بیٹی گزر آئی ہوئی تھی تمہارے گھر میں, جو کہ ہم ڈائبٹیز ہیں تو چینی تو کھاتے نہیں ہے, چینی رکھی ہوئی ہے, وہ اللہ کی شان جیسی شیشی چینی کی ویسی نمک کی. ہمارے دامان نے وہ چائے بنائی تو کیا ڈال لیا, تین چمچ نمک ڈال لی ہر پیالی میں ڈال دیے. تو وہ کل مجھے کہنے گئے, مجھے آپ کہاں کرتے ہیں پتا چل گیا, کڑوی ہو گئی چائے ہیں. کہتے آپ کہتے ہیں بزرگوں نے کھا لیا, کہ دیکھ لو پھر کیسا ہوتا ہے. یہ بزرگ کہیں مدعو تھے اور وہ گھر والے غلطی سے چینی کے بدلے کیا ڈال بیٹھے نمک, تو کیا حال ہوا ہوگا؟ اور بڑے مزے سے کھا رہے. آپ کا جو خادم صاحب تھا ادھر دیر سے فارغ ہو گیا, باقی تو اس نے جو ایک نوالا لیا اور چہرے کا رنگ کیا ہوا بدلا, آپ نے اس کو اشارے سے خبردار بولنا نہیں ہے, ظاہر نہیں کرنا. ایسے مزے سے کھا گئے. یہ شعر پڑھ دیا, لطف سجن دم بدم گہرے سجن گا گا, کہ وہ اللہ دھیان ادھر نہیں گیا. دیکھیے یہ ہے فرق, یہ نہیں کہ ہمارا غلطی کی ہے, کہ نہیں, جو اللہ ہر دم نئی نئی لذیذ سے لذیذ پر نعمتیں کھلاتا رہا ہے, آج اگر اس کی تھوڑی سی چیز بھیج دیے تو بھائی اس کو بھی کھا لو. یہ ہے, یہ دل کے بننے کی علامت ہے کہ مخلوق سے دھیان ہٹ جاتا ہے. مزہ ہی مزہ ہے. تو ہمارے نماز کہ یہ بات کیسا کتنا بڑا ان کا حوصلہ ہوگا. اللہ والوں کو اللہ ایسی استعداد دے دیتے ہیں, اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے جو اپنے مقصود پر راضی ہو, کیونکہ جو دل اپنی قسمت پر راضی ہے اس کو پریشانی نہیں ہوگی اور پھر برکت بھی ہوگی. آج بے برکت ہی ہے کیونکہ حرص ہے, مقصود ہے نہیں, اور کوشش ہے کہ ملے 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 ملے, تو مل تو رہا ہے لیکن کیا تسکین نہیں ہو رہی. یہی ہو رہا ہے, سکون نہیں ہے, پریشانی ختم ہو کے نہیں دے. تو ان پریشانیوں کا حل اسی کے اندر ہے کہ اللہ والوں کی سب, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ برے ہم نشین سے اپنی محبت کے تعلق کو ختم کر کے نیک لوگوں سے اپنی محبت کا تعلق قائم کرو, اس نیک لوگوں کی صحبت سے دلوں کے اندر نیکی کے جذبات ابھریں گے اور بروں کی صحبت میں برے جذبات ابھریں گے, اور جب نیکوں کے ساتھ رہو گے اندر میں وہی ان کی ایمانی قوت سے وہ لہریں آئیں گی, اندر میں ایمان کی قوت بڑھے گی, قوت مدافعت بڑھے گی, غلط فضاؤں کے اثر سے دل بچے گا, پھر اللہ کی اطاعت میں لطف ہی لطف ہے, پھر اللہ کے جو فیصلے آئیں گے تقدیری فیصلے آئیں گے اور تکلیف بھی آ جائے گی, حادثے بھی آ جائیں گے, صدمے بھی آ جائیں گے, تو دل کے اندر پھر بھی مزہ ہی ہوگا کیونکہ سمجھے گا کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور میرے اللہ کی اس کے اندر کوئی حکمت اور مصلحت ہے.
اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے تو دلوں کی اس استعداد کو لینے کے لیے، اس روحانی قوت کو لینے کے لیے جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی تربیت سے پھر اللہ کے ذکر کی کثرت جو ہے. اب اسی کو سامنے رکھ کر ذکر کی مشق کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. یہ ذکر جو ہے یہ دل کے لیے روحانی ٹونک ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے اور ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے کہ دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی اللہ نے ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ایک شارٹ کٹ راستہ دیا ہے دل کی اصلاح کے لیے، دل کی روحانی غذا کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ دیا ہے اور جس کا مستقل حکم بھی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپ کے اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرے غافلین میں سنا ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بتا رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کے نام سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ پاک کی توجہ اس کی رحمت کی نظر دلوں پر پڑے گی تو دلوں میں نورانیت آئے گی، دلوں کو روحانی قوت ملے گی، دلوں سے ظلمت نکلے گی، تو گندے جذبات جو ہے وہ مغلوب ہوں گے، پاکیزہ جذبات ابھریں گے، پاکیزگی کی رغبت ہوگی. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، خالی ہو گئے. تو ذکر تنہائی کے اندر جو ہے اپنے دل میں اللہ کے نام کی مشق کریں، یعنی اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں، اللہ کے نام سے دل کو منور کرا لیں. کیونکہ فرمایا فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، کہ رب کا جو اسم ہے یہ بڑا متبرک اسم ہے، یہ مبارک اسم ہے، اس مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں، اس مبارک نام کو دل پر لکھ لیں، اس کی دل میں تکرار تو دل میں برکت آئے گی. برکت کیا ہوگی؟ دل میں ہمت اور قوت بڑھے گی ہر اطاعت کے کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن اندر میں قوت نہیں ہے، بے بس ہو جاتے ہیں، نفس مغلوب ہو جاتے ہیں، نفسانیت ایسے غالب آ جاتی ہے کہ معلوم ہوتا پتہ ہوتا میں غلط ہوں لیکن چھوڑنا مشکل. دیر رات ایک قصہ پیش آیا، ہر ایک کے اندر کشمکش چلتی رہتی ہے، پتہ ہوتا ہے. ساتھی آتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں، کل یہ صاحب آئے ہوئے تھے تو کر رہے کہ اپنے شاگردوں کو سمجھا لیتا ہوں خود نہیں بچتا. جماعت کی نماز جو ہے خود نہیں پڑھتا اور طلبہ کو سمجھا لیتا ہوں کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، خود سستی ہو جاتی ہے. یہ استاد بتا رہے ہیں، پتہ تو ہے نا، اس لیے سمجھا رہے ہیں نا اپنے شاگردوں کو، ان کو تلقین کر رہے ہیں. یہ ایک بات نہیں ہے، اور بھی باتیں بہت سی، وہ اندر ہمت نہیں ہے. تو اس ذکر کی کثرت سے دل کے اندر وہ قوت آئے گی کہ معلوم معمول بن جائے گا. آج معلوم جو ہے معمول نہیں بنتا،
پتہ ہے غلط ہے، چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے. نفس غالب آ کے ایسا حاوی ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھے کہ صلاحیت کو زدت بعد میں پچھتاتا ہے. خیر نفس لوامہ ہے اس لیے پچھتا بھی رہا ہے، نفس لوامہ کی تاثیر ہے نا کہ بعد میں ملامت کرتا ہے لیکن چھوڑتا پھر نہیں، موقع آتا پھر کر جاتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، ہمت نہیں ابھی تک. تو اس ذکر کی کثرت سے ہے، اگر ذکر کثرت سے مشکل مزاجی سے کیا جائے گا تو تدریجن پھر نفس کی قوت ٹوٹتی جائے گی، اور ٹوٹتے ٹوٹتے پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا نفس مطمئنہ بن جائے گا، یعنی اللہ کی ہر عطا پر اطمینان پکڑے گا. اب اخلاق درست، اب اندر میں حلم آئے گا، اب غصے کو پینے پر قدرت ملے گی، اب زبان کو قابو کرنے پر ہمت بڑھے گی، اب نگاہوں کو کنٹرول کرنے کی ہمت بڑھے گی جو آج نہیں بڑھتی. دن رات کے قصے ہیں یا نہیں ہے، جس کو میں عرض کیا کرتا ہوں اندر کے بریک فیل ہو گئے، اللہ نے بریک دیے ہیں نا کہ نگاہ کو روک لو، زبان کو روک لو، کانوں کو روک لو، رکتا نہیں ہے کیونکہ اندر قوت نہیں ہے. تو اس قوت کا حصول یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے بھی ملتی ہے قوت، انا صحبت، وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یعنی ہم نے اپنے اوپر ایسی ضروریات کو لاد لیا ہے اپنی مفروضے قائم کر کے کہ جن کے بغیر گزارے نہیں سمجھتے. اور یہ ضرورت ہماری جو ہے جو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سمجھ میں نہیں آتی. جو اپنے پروگرام بناتے ہیں تو سب کچھ بنا لیں گے لیکن اس کے لیے نہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بعض اوقات ان کے بعد تعلق والے بلکہ اکثر تعلق والے دور دراز ہوتے تھے، ان کو صحبت میسر نہیں ہوتی تھی، اسباب نہیں، وسائل نہیں ہے، آنا جانا، ٹکٹ وغیرہ ہے چھوڑ کر، تو خطوں کے ذریعے اصلاح کراتے تھے. ایک رات کیا لکھا ہے، تربیت تو سالک تین جلدیں ہیں بڑی موٹی موٹی ہے دوستی، جس میں خطوط اور کے جواب ہیں کہ جن لوگوں نے خطوط کے ذریعے اصلاح کرائی. تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کے ایک تعلق والے نے لکھا کہ مجھ پر غصے کی کیفیت ایسی غالب ہوتی ہے کہ میں مغلوب ہو جاتا ہوں، قابو میں نہیں آتا، اور آپ کے پاس آ کر رہنے کی ہمت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، دور ہوں بہت. ایک علاج تو یہ ہے نا کہ آپ کی صحبت پہ آ کے کچھ دن گزاروں. خان صاحب کے اندر پہلے خانقاہ اس لیے ہوتی تھی کہ جا کے پڑ جاتے تھے، تو وہ میرے لیے میسر نہیں ہے کیونکہ مجھے اسباب نہیں آتے کہ میں اتنی دور آ کے آپ کے پاس ٹھہر سکوں، لیکن یہ ضرور احساس ہے، لیکن مغلوب ہو جاتا ہوں. حضرت کے ایک تعلق والے اسی ان کے قریب ہی کہیں رہتے تھے، ان کا مکتبہ تھا کتابوں کا، حضرت کے خلیفہ نہیں تھے یہ بھی بتا دوں، حضرت سے بیعت تھے. تو کیا فرمایا کہ ایک گھنٹہ روزانہ ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو، بس ایک گھنٹہ روزانہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو. انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا، غصے پر قابو پانے کی قوت آ گئی. پہلے مغلوب ہو جاتے تھے، اب اس پر کیا وجہ، یعنی خلیفہ نہیں ہے یہ بتا دوں. عام تاثر یہ ہے نا کہ ان کا جانشین خلیفہ ہوگا تو اس میں نہیں، اس جو مکتبے کے مالک تھے حلیم مرتبہ تھے. اللہ نے انسان بنائے ہیں نا، مولانا صحیح خاطر عبداللہ فرمایا کرتے تھے چار چیزوں انسان بنا ہے، جو پہلے چار اربع عناصر مشہور کہا جاتا تھا، آگ، پانی، مٹی، ہوا. تو انسان کی تخلیق میں چار اربع عناصر ہیں، مولانا صحیح خاطر فرمایا کرتے تھے کسی میں آگ کی صفت کا غلبہ تو اس میں غیر غضب ہے، کسی میں ہوا کی صفت کا غلبہ ہے جذبات میں اڑنا چاہتا ہے، کسی میں پانی کی صفت کا غلبہ ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي ہر گناہ کو جانا چاہتا ہے، اور کسی میں مٹی کی صفت کا غلبہ ہے اس نے اپنا کو مٹایا ہوا ہے. متوازے یہ چار قسم کے انسان ملیں گے کیوں ہے؟ لیکن فرمایا کہ انسان کو بنا کے ثابت کر دیا کہ ان اختلافات کے باوجود جوڑ ہو سکتا ہے، انسان بنا ہے. تو یہ اللہ نے طبیعت میں رکھی ہیں، کسی میں غصہ کسی میں، اسی لیے غصہ آنا ایک طبعی چیز ہے، لیکن غصے کو قابو کرنا یہ اختیاری چیز ہے، غصہ آنا غیر اختیاری چیز ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا نا، بالکل شیر خاص ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ شیرا صاحب بتا دو، نہیں بتاتا، کچھ چیز مانگ رہا ہوتا ہے، بتا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، کیسے چلاتا ہے، اس کے ماتھے پر دیکھو تو تیوریاں کیا ہی ہوتی ہیں، غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ تو غصہ تو طبعی چیز ہے، آئے گا، اس لیے قرآن نے تعریف فرمائی ہے کہ ان کی، یہ نہیں کہ غصہ نہ آنے والے، بلکہ غصے کے پینے والے اور لوگوں درگزر کرنے والے، کہ غصہ تو آئے گا، غصے کو پی جائے گا، غصے پر غالب آ جائے گا اور درگزر کرے گا۔ تو یہ قوت تو عرض کر رہا ہے کہ وہ جو حضرت نے فرمایا کہ اس کے پاس جا کے بیٹھو، تو صحبت کی بات، کہ صحبت کی تاثیر اس میں منتقل ہو گئی، وہ حلم اس کے اندر آ گیا۔ تو ایک تو صحبت ہے اور دوسرا کیا ہے؟ یہ ذکر، یعنی ذکر کی کثرت سے جتنے بھی اندر کے یہ منفی جذبات ہیں یہ سارے دبتے ہیں، کیونکہ دل کو قوت ملتی ہے، روحانی قوت ملتی ہے، پاکیزہ قوت ملتی ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ذکر کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے تعلق ہو جی ہماری کو بات بنتی نہیں ہے، یا پھر تلاش کرتے ہیں ایسے کو کرنے والے ہیں کہ جو ہے توجہ ڈالیں اور بس فوراً اطلاع ہو جائے۔ بے خزانہ تو کبھی ملتا ہے کسی کو؟ کیوں نہیں، ہر ایک اس انتظار میں بیٹھ جائے کہ خزانہ ہی ملے گا تو کھائیں گے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیوں جی کیا کہیں گے اسے؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، خزانہ کا انتظار کوئی کرتا ہے؟ ہر کو ہاتھوں مارتے کہ نہیں مارتے؟ تو بھائی یہ تو کبھی کبھار ہے کہ کسی اللہ والے کی ایک نظر سے دل کو کایا پلٹ گئی، یہ تو شاد ہے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں بہت کم ہے، اکثر نے ہمت کی ہے اور مجاہدے کیے اور ریاضتیں کی ہیں اور لمبی لمبی صحبت اٹھائی ہے، یا پھر یہ انتظار لگ جاتا ہے ہر خیال کہ کچھ ہو جائے۔ عام ضابطہ ہی ہے، اللہ کا عادی نظام یہی ہے، اس عادی نظام کے اندر رہتے ہوئے اللہ کرے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہماری سمجھ میں آ جائے، کہ جہاں کھانا ضروری ہے، جہاں ہمارا اور کاموں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اس کو بھی ضروری سمجھیں کہ یہ ہماری روحانی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کہ ہم کچھ وقت مقرر کر کے ذکر کے ذریعے سے اپنی روحانی غذا کو حاصل کریں تاکہ ہمارے اندر قوت آئے اور رذائل کو دبانا آسان ہو جائے، جو مغلوب ہو جاتے ہیں نا۔ تو ابھی اس کی مشق کر لیتے ہیں، لیکن اسی پر قناعت نہیں کرنی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بس آگے اور ذکر کر لیا یہ ہلکے میں تو قناعت کر لی، نہیں، یہی قناعت نہیں کرنی، اس مشق کو ہم اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کریں، یعنی کچھ وقت فارغ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اس کی مشق کریں دل کے اندر۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ تصور کا ذکر ہے، آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت ہے، آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کریں کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ خوشنما حروف میں، جو رنگ جس کو اچھا لگے، پھر اس یقین کے ساتھ اللہ کی نام کی تکرار کرنی ہے کہ میں جو اللہ کو یاد کر رہا اب اللہ پاک بھی میرے سے متوجہ ہیں، یعنی میرے دل میں نور آ رہا ہے، دل کے اندر روشنی ہو رہی ہے، اب دل میں محبت سے اس کو پکاریں اللہ 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 اللہ۔ یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہماری رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے گا۔ جب اس کا دھیان دل میں سما جائے گا اس سے حیا آئے گی، پھر تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے گی، پھر دل کے اندر پاکیزہ جذبات ابھریں گے، دل میں وہ قوت ہمت آئے گی ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کی چھوڑنے کی، اور اللہ سے مانگے بھی تو اس سے جو مقصود ہے دل میں جو لطافت حاصل کرنی ہے، جو پاکیزگی حاصل کرنی ہے اور قوت حاصل کرنی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں، یعنی آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کر کے، تصور سے دل میں دیکھیں اللہ اور تصور سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں گے.
اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد الف نظر. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ، ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللہم لک الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اپنی دلی حاجتیں اللہ سے مانگ لیں گے اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من حمديك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من حمديك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة Thank you.